الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى ازواجه وذرياته وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق اللہ العظیم. حضرت ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 کی تلاوت پیش کی گئی. اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے تاکہ ان دو آیات میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں آ جائیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کی تشریح میں جائیں گے. بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکے میں واقع ہے. اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، ابراہیم کا مقام عبادت ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا. لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہمارے سامنے جو بات رکھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو انسان کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ بکے میں بنایا گیا. یہ بکہ جو ہے شامی زبان کا لفظ ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو لے کر کے اور یہاں جب چھوڑ کر کے گئے تو حضرت حاجرہ نے سعی کی پانی کی تلاش میں، لوگوں کی تلاش میں، پانی ملا. جب پانی ملا تو پرندے آئے اور جانور آئے، اور جب پرندوں اور جانوروں کو گزرتے ہوئے قافلوں نے دیکھا تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں یقینی پانی ہے، تبھی یہ پرندے اور جانور ہیں. چنانچہ وہ قافلے بھی آئے ادھر، اور پھر اس طرح سے لوگ اس پانی کے قریب صحرا میں جب ملا تو انہوں نے بستی بھی آباد کر لی. اور شامی زبان میں بکہ کے معنی ہی بستی کے ہیں، وہ جگہ کہ جہاں لوگ بس جائیں، آبادی. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود عراق کے رہنے والے تھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، تو وہی زبان جو ہے یہاں استعمال ہوئی اور اس کا نام بکہ پڑا. اب یہ گھر جو بنایا گیا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ یہاں ہمارا گھر پہلے سے بنا ہوا تھا، اور امتداد زمانہ کے تحت اور سیلاب کی وجہ سے اور زلزلے کی وجہ سے اب یہ موجود نہیں ہے، تو تم دوبارہ اس کی بنیادوں کے اوپر اس گھر کو تعمیر کرو. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، جب حضرت ابراہیم 6-7 سال کے بعد واپس آئے تو آپ کے ساتھ جب حضرت اسماعیل دوڑنے بھاگنے لگے تھے، 6-7 سال کی عمر ہو چکی تھی، تو ان دونوں نے مل کر کے خانہ کعبہ کی بنیادوں کے اوپر دوبارہ عمارت تعمیر کرنی شروع کی. چنانچہ خود سورہ بقرہ میں آپ دیکھیے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا. اور جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جا رہے تھے. کیا دعا کرتے جا رہے تھے؟ کہ اے اللہ اسے ہماری طرف سے قبول فرما اور ہمیں اپنا مسلمان بنا، اور ہماری ضروریات میں سے، ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ کھڑا کر، اور ہمیں اس کے مناسک سکھا. وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یعنی اس گھر کی عبادت کرنے کے طریقے ہمیں سکھا، اور ہمیں مغفرت فرما، اور تو مغفرت کرنے والا ہے، تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے. تو یہ وہ گھر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کیا، اور یہ مکے میں واقع ہے، اس لیے کہ بعد میں عربی زبان میں یہ لفظ جو ہے بکے سے بدل کر کے مکہ بن گیا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ پہلا گھر ہے جو ہم نے انسانوں کے لیے تعمیر کیا، یہ مبارک گھر ہے. مبارک کے معنی وہ چیز کہ جس میں کسی چیز کی زیادتی ہو، بڑی ہوئی ہو، برکت ہو. اب دیکھیے کہ اس گھر میں برکت کس طرح سے ہے. عام مسجدوں میں آپ نماز پڑھیں تو جو ثواب آپ کو ملے گا، اس کے برعکس حرم میں جب آپ جا کے آپ نماز پڑھتے ہیں تو 1,00,000 گنا ثواب آپ کو ملتا ہے. تو گویا یہ اس مبارک گھر، اس گھر کی برکت ہے کہ جو ہمیں حاصل ہوتی ہے. وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، اور عالموں کے لیے یہ ہدایت کا راستہ بھی ہے کہ لوگ یہاں آتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہوتے ہیں، اور خالق اور مخلوق کا جو رشتہ ہے وہ قائم ہوتا ہے. فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، جیسے مقام ابراہیم ہے، وہ مقام کے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے حضرت اسماعیل کے ساتھ دعا کی تھی، نماز پڑھی تھی، وہ بھی ایک نشانی کے طور پر اس گھر کے اندر موجود ہے. تو یہ بھی ایک اس کی برکت ہے. پھر فرمایا کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امان میں آ گیا. یعنی یہ ایک تیسری برکت ہے جو ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے اس گھر کی، کہ اس میں آپ جب داخل ہو جائیں تو آپ ہر طرح کے شر سے اور فساد سے اور لڑائی جھگڑے سے آپ محفوظ ہو جاتے ہیں، اور دوسروں کی دسترس سے بھی آپ بچ جاتے ہیں. چنانچہ اب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، آپ کو دعا اگر یاد ہے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی، کہ ہمیں اس گھر کے مناسک سکھا، عبادت کے طریقے سکھا، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں کے اوپر اب اللہ کے لیے اس گھر کا حج جو ہے فرض کیا گیا. من استطاع الیہ سبیلا، ہر اس شخص کے لیے کہ جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو. ومن کفرا، اور جس نے کفر کیا، جس نے جان بوجھ کر کے اس سے نافرمانی کی، تو فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ تو عالمین سے غنی ہے، لاپرواہ ہے، بے نیاز ہے، کوئی اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. اس میں جو حکم آیا ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کیا گیا، ان لوگوں کے لیے کہ جو استطاعت رکھتے ہیں. اب یہ جو مضمون ہمارے سامنے آیا، اس کو میں چار پہلوؤں سے آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی بات تو یہ کہ حج کی اہمیت کیا ہے، دوسری بات یہ کہ حج کی شرائط کیا ہے اور استطاعت کیا ہے جو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، تیسری بات یہ کہ وہ حج کے مناسک کیا ہیں کہ جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور ان کی حکمتیں کیا ہیں، یہ مناسک جو اللہ تعالیٰ نے طے کیے تو آخر اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں، اور چوتھی اور آخری بات یہ کہ اس عبادت سے اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے، اس کے اثرات ہمارے معاشرے پر کیا پڑتے ہیں اور ہماری اپنی ذات پہ کیا پڑتے ہیں. تو آئیے ہم پہلے گفتگو کریں کہ حج کیا چیز ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. حج کے معنی سمجھ لیجیے عربی زبان میں، حج کے معنی ہیں کسی جگہ کا قصد کرنا، کسی جگہ کی زیارت کے لیے جانا، یہ معنی ہیں حج کے. لیکن اسلامی اصطلاح میں اس کے معنی تھوڑے سے بدل گئے. اس کے معنی یہ ہیں کہ خانہ کعبہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے لیے خاص معین دن اور معین اوقات میں جانا، اس کی زیارت کرنا، یہ حج ہے. بیت اللہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کی خاص معین دنوں میں اور خاص معین اوقات میں زیارت کرنا، یہ حج ہے. یہ تو معنی ہیں اس حج کے. اب آپ اہمیت اس کی یوں سمجھیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے پانچ ارکان ہیں جن کی بنیاد کے اوپر یہ عمارت کھڑی ہے. پہلا رکن ہے کلمہ طیبہ، جو شخص کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے. دوسرا ہے نماز، تیسرا ہے زکات، چوتھا ہے روزہ، اور پانچواں ہے حج. تو یہ پانچواں رکن ہے اسلام کا. یہ رکن اگر آپ ہٹا دیں تو آپ کی اسلام کی عمارت مکمل نہیں، یعنی آپ مسلمان نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل ہوئی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو یہ وہ آیت ہے جس سے حج فرض ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے تو حج کیا کرو. کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال, آپ نے جواب نہیں دیا. پھر پوچھا گیا کہ کیا ہر سال, آپ نے پھر جواب نہیں دیا. پھر جب تیسری مرتبہ پوچھا گیا کہ کیا ہر سال, تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو تمہارے لیے ہر سال حج کرنا مشکل ہو جائے. اور لوگوں دیکھو کہ زیادہ سوال کرنے والے قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہو گئی. کیا معنی ہوا اس کے؟ کہ زیادہ سوال نہیں کیا جانا چاہیے. جتنے احکامات بتائے جائیں آپ کو انہی کو سنیے اور انہی کے مطابق عمل کیجیے. زیادہ مین و میخ میں اور زیادہ فرید میں باتوں کے نہیں پڑھنا چاہیے ہمیں. اس سے یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ حج جو ہے وہ ہمارے لیے فرض ہوا اور پانچواں رکن بنا اسلام کا. اب ذرا غور کیجیے, حضرت امام ابو حنیفہ پوچھا گیا کہ قبلہ یہ بتائیے کہ اسلام کی عبادات میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ آپ اس کا جواب نہیں دے سکے. آپ نے کہا پھر آنا. پھر پوچھا گیا, کہا پھر آنا, پھر آنا, پھر آنا. یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ نے خود حج کیا. جب حج کر لیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ اب یہ بات میرے اوپر کھلی ہے کہ اسلام کی عبادات میں سب سے افضل عبادت حج ہے. اور دیکھیے ہمیں حدیث بھی ملتی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ کہا گیا کہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول. پوچھا اس کے بعد, فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ. پوچھا اس کے بعد, آپ نے فرمایا اس کے بعد سب سے افضل عمل حج کرنا ہے اللہ کے لیے. تو پتہ یہ چلا کہ حج کی فضیلت جو ہے وہ ساری عبادات سے بڑھ کر کے. اب ذرا غور کیجئے کہ دوسری عبادات جو ہیں وہ مجرد ایک عبادت ہے, لیکن حج کے اندر باقی تینوں عبادات آپ کو کرنی ہوتی ہیں. تو اسی لیے حج کو جامع العبادات بھی کہا گیا, وہ عبادت کہ جو عبادتوں کو جمع کر دیتی. نماز ہے آپ پڑھتے ہیں, تو نماز جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ اس میں ضروری زکات نہیں دیتے کھڑے ہو کے کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور زکات بھی دے رہے ہیں. نہیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو روزہ بھی رکھ رہے ہوں. ختم ضروری نہیں, نماز ایک عبادت ہے, آپ اسے ادا کر دیں جب اس کا وقت ہے. اسی طرح سے زکات ہے, جب آپ زکات دے رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز کی نیت باندھ کر کے تب آپ زکات دیں. نہیں, آپ دے ہی نہیں سکتے ورنہ نماز آپ کی فاسد ہو جائے گی. اسی طرح سے یہ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ زکات دے رہے ہیں تو روزہ ضرور رکھیں, آپ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا اس سے, یہ علیحدہ ایک عبادت ہے. اسی طرح سے روزہ ہے, جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں تبھی آپ زکات دیں. اور نماز آپ اس وقت پڑھیں گے جب نماز کا وقت آئے گا. تو یہ تینوں عبادات الگ الگ ہیں, اپنی اہمیت رکھتی ہیں, لیکن حج کے اندر یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ تینوں عبادتیں جمع ہیں. ان میں سے اگر کوئی ایک عبادت بھی آپ چھوڑ دیں یا انکار کر دیں یا ترک کر دیں تو آپ کا حج نہیں ہوا. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں تو حج کرنے گیا تھا, میں نے طواف بھی کیا, میں عرفات میں بھی کھڑا ہوا اور میں منا میں بھی تھا اور میں مزدلفہ میں بھی تھا اور میں واپس آ گیا, میں نے نماز نہیں پڑھی صاحب, میں نماز نہیں پڑھی صاحب, پر عادت نہیں ہے میری, کوئی نماز پڑھنا ضروری, میں تو حج کرنے گیا تھا نا, تو آپ کا حج نہیں ہوا. آپ نے نماز نہیں پڑھی, فرائض ادا نہیں کیے, آپ نے مشقت کی اور اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کو ہاتھ نہیں آئی. اسی طرح سے جب آپ حج کرنے جاتے ہیں اور صدقہ و خیرات نہ کریں, مسکینوں اور فقیروں کی مدد نہ کریں, انہیں آپ کھانا نہ کھلائیں اور اپنی جو غلطیاں ہوں اس کے لیے آپ جنایت اور جرمانہ اور فدیہ ادا نہ کریں آپ, تو آپ کا حج نہیں ہوا. یہی تو صدقہ ہے. صدقہ کسے کہتے ہیں؟ زکات کے معنی صدقے کے. تو اگر آپ صدقات نہیں کر رہے ہیں اپنی غلطیوں کے اوپر اور غریبوں مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا رہے ہیں, جو بھوکا آپ کے سامنے کھڑا ہے اس کی آپ مدد نہیں کر رہے ہیں آپ, تو پھر آپ حج کی ایک اہم پہلو کی طرف سے آپ نظر بچا رہے ہیں. اسی طرح سے اگر حج میں آپ سوم نہیں اختیار کرتے, دیکھیے سوم کیا چیز ہے, روزہ کیا چیز ہے, اس کے معنی سمجھیے روزے کے. روزہ یا سوم اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو عام زندگی میں آپ کے لیے حلال ہے لیکن چند وقت کے لیے, معینہ مدت کے لیے وہ حلال چیز سے آپ کو روک دیا جاتا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ اسی کو روزہ کہتے ہیں. دو عمل ہیں. کھانے پینے سے آپ کو روک دیا جاتا ہے اور ازدواجی تعلقات استوار کرنے سے آپ کو روک دیا جاتا ہے. اسی کو روزہ کہتے ہیں, اسی کو صوم کہتے ہیں. حج میں بھی آپ کو اگرچہ کھانے پینے سے تو روکا نہیں جاتا, لیکن کھانا شکار کر کے نہیں کھا سکتے, آپ کو شکار کرنے سے روک دیا جاتا ہے کہ آپ احرام میں ہیں تو آپ شکار نہیں کر سکتے. ویسے شکار کرنے کی اجازت ہے آپ کو, لیکن آپ نے احرام باندھ لیا ہے تو اب آپ شکار نہیں کر سکتے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ آپ اپنے ازدواجی تعلقات کو قائم نہیں کر سکتے, تو گویا یہ بھی روزہ ہے جو آپ کے اوپر نافذ کیا جاتا ہے, سوم ہے یہ آپ کے لیے. تو آپ نے دیکھا کہ حج کی عبادت میں تینوں عبادات شامل ہیں, اور ان میں سے کسی ایک عبادت کو بھی آپ توڑتے ہیں یا نظر انداز کرتے ہیں تو آپ اپنا حج خراب کرتے ہیں, اور اسی لیے حج کو جامع العبادات کہا جاتا ہے. اس کی ایک اور اہمیت اس انداز سے آپ دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں, اور ترمذی کی یہ حدیث ہے کہ جس شخص کے پاس زادِ راہ ہے اور سواری ہے, سفر کے لیے خرچ ہے اور سفر کے لیے سواری ہے, پھر وہ اگر حج نہ کرے تو چاہے یہودی ہو کے مر جائے چاہے نصرانی ہو کے مر جائے. اب آپ سمجھے یہ انداز تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, تعلیم دینے کا انداز تھا کہ لوگوں اگر تمہارے پاس سواری ہے سفر کے لیے اور تمہارے پاس راستے کا خرچ ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ تم حج کرنے نہ جاؤ. اگر حج فرض ہے اور اگر نہیں جاتے تم اس کو نظر انداز کرتے ہو, اہمیت نہیں دیتے ہو, تو پھر تم میں اور ایک نصرانی میں اور ایک یہودی میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے وہ مر جاتا ہے وہ اپنے اعمال کو بھی جواب دہ ہوگا, اللہ کے ہاں پکڑا جائے, ویسے تم مر گئے, تم پھر کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میں مسلمان تھا اور وہ نصرانی تھا, بلکہ تمہارا بھی شمار اسی نصرانی اور یہودیوں کے ساتھ ہوگا. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ حنفی مسلک میں, حنفی فقہ میں ایک شخص کے اوپر جب حج فرض ہو جائے تو فوری طور پر حج کرنا چاہیے, حج کو ٹالا نہیں جا سکتا. آج اگر آپ پہ حج فرض ہوا ہے اس کی شرائط ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس سال حج نہیں کر رہا ہوں, اگرچہ فرض ہے میرے پاس, میرے پاس استطاعت بھی ہے سواری بھی ہے زیادہ راہ بھی ہے, لیکن میں اس سال حج نہیں کر رہا ہوں. کیوں؟ وہ میرے اگلے سال میرے بھائی بہن آنے والے ہیں, میرا ماما آنے والا ہے, میرے والدین آنے والے ہیں, میں ان کے ساتھ حج کروں گا. نہیں, آپ یہ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے حج کو ٹال دیا تو آپ گنہگار ہیں, اور جب تک آپ حج کر نہ لیں اس وقت تک گناہ میں مبتلا ہیں آپ. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ حج آج فرض ہوا آپ کے اوپر, آپ کے پاس اس کی کیا ضمانت ہے کہ اگلے سال آپ زندہ رہیں گے؟ آپ کے پاس اس کی کیا ضمانت ہے کہ اگلے سال کوئی ایسے مسائل نہ کھڑے ہو جائیں گے کہ جس کی وجہ سے آپ حج نہ کر سکیں؟ تو آپ گناہ پہ گناہ چل رہا ہے آپ کا. لہذا فقہ حنفی کے تحت حج جو ہی فرض ہوتا ہے اس کو پورا کیا جانا چاہیے, اور پورا نہ کرنے والا جو ہے وہ گنہ گار. ایک اس کی اہمیت اور سمجھیے معاشرے کے اندر. دیکھیے نماز کیا چیز ہے, کیا سکھاتی ہے ہمیں, یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادات مسلمانوں پہ فرض کی ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی مشقت کرانا چاہتا ہے آپ سے, یہ آپ کو تکلیف میں مبتلا کرنا چاہتا ہے, بلکہ آپ کو وہ کچھ سکھانا چاہتا ہے, آپ کو کچھ وہ تربیت دینا چاہتا ہے, اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں کہ نہیں. یہی تو عبادت ہے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری عبادت ہے. وہ جس بات کا بھی حکم دے اسے کیجیے. نماز سے کیا چیز سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ؟ نماز ہمیں نظم سکھاتی ہے. ایک آپ کا امیر ہے, وہ جو آپ کو حکم دے رہا ہے اسی کے مطابق آپ عمل کر رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے رکو میں جاؤ, آپ رکو میں گئے, اس نے کہا سجدے میں جاؤ, آپ سجدے میں گئے, اس نے کہا کھڑے ہو جاؤ, آپ کھڑے ہو گئے, بغیر چونو چرا کیے ہوئے. ایک جماعت بندی ہوئی کہ گھر سے باہر نکلیے, آئیے محلے کے لوگ جمع ہوئے, اکٹھا ایک جماعت بنائی جائے, آپ کا ایک امیر ہونا چاہیے. ہاں اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو آپ اسے ٹوکیے, اس کی اصلاح کیجیے. تو نماز ایک جماعت کا ڈھانچہ کھڑا کرتی ہے. زکوٰۃ کیا کرتی ہے؟ دیکھیے جسم ہے آپ کا, یہ ڈھانچہ ہے, یہ ہاتھ اور پیر اور آنکھ اور سر اور دماغ, یہ سب جو ہیں یہ ایک دوسرے سے مربوط ہیں, ایک دوسرے کا کہنا مانتے ہیں. ان کو ہدایت کون دیتا ہے؟ آپ کا دماغ, آپ کی عقل اور آپ کے شعور اس کو ہدایت دیتا ہے, اس کے مطابق یہ سارا بدن آپ کا ہوتا ہے. تو یہ ڈھانچہ ہے نماز جو ہے, یہ ڈھانچہ ہے آپ کی. جماعت کا، آپ کے دین کا. آپ کے اس بدن میں اگر خون نہ ہو تو آپ زندہ ہیں، آپ زندہ نہیں. خون نکال لیا جائے گا مر جائیں گے، اگرچہ آپ کے ہر چیز صحیح سالم ہو، لیکن یہ خون جو گردش کر رہا ہے یہ اگر آپ کے بدن سے کھینچ لیا جائے آپ کی رگوں سے تو آپ مر جائیں گے. تو زکوٰۃ جو ہے یہ اس ڈھانچے کے اندر خون پیدا کرتی ہے. یعنی جس نظام میں مال نہ ہو، وسائل نہ ہو، وہ کام نہیں کر سکتا وہ نظام جو ہے. تو زکوٰۃ کی اہمیت یہ ہے کہ آپ اپنے اسلامی معاشرے کے لیے خون مہیا کرتے ہیں. اچھا پھر دیکھیے ایک انسانی جسم ایک مشین ہے، جس طرح سے کوئی بھی مشین ہو دنیا کی، جب وہ چلتے چلتے وہ اس کی سروسنگ کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کو تیل ویل دینے کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کی صفائی کی ضرورت پیش آتی ہے، پھر وہ مشین دوبارہ اس طرح سے کام کرنا شروع کرتی. انسانی جسم جو ہے یہ بھی تو مشین ہے، اور 24 گھنٹے آپ اس سے کام لے رہے ہیں. انسانی قلب ہے، انسانی دماغ ہے، انسان کا پیٹ ہے، ہر چیز انسان کی استعمال میں آ رہی ہے. اس کے لیے صفائی کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی تیل کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی آرام کی ضرورت ہے. یہ کام جو ہے یہ روزہ انجام دیتا ہے. روزہ آپ کے جسم کا تزکیہ کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے، آپ کو آرام دیتا ہے، آپ کو صحیح راستے پہ ڈالتا ہے تاکہ آپ تازہ دم ہو کر کے چلیں. آپ اب یہ ڈھانچہ بن گیا، ڈھانچے کو خون بھی مل گیا، اس کی اصلاح بھی ہو گئی، لیکن آدمی اگر اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے تو وہ دنیا کا کوئی کام کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. بہت ہی صاف ستھرا آدمی، بڑا متقی آدمی، بڑا پاک آدمی بستر پہ اگر پڑا ہوا ہے صرف، یا بیٹھا ہوا ہے ایک جگہ، کہتا ہے نہیں جی میں تو نہیں نکلتا گھر سے، تو وہ کوئی کام کر سکتا ہے؟ وہ کسی کام کا ہے معاشرے کے لیے؟ قطعاً نہیں. اب کہیں گے میاں بیکار آدمی ہو تو، ارے حرکت کرو، باہر نکلو گھر سے، جاؤ دنیا کماؤ، لوگوں سے ملو جلو، لوگوں کے کچھ کام آؤ. حج جو ہے وہ انسانی ڈھانچہ جو ہے جو اسلام نے بنایا ہے اس کو متحرک کرتا، اسے گھر سے باہر نکالتا. گھر سے باہر نکلو، دیکھو تم ہی نہیں ہو اس دنیا کے اندر، اللہ کی اور بھی مخلوق ہیں، اور بھی بندے ہیں اللہ کے. جاؤ ان کے دکھ درد میں شریک ہو، ان سے معاملات کو سمجھو، ان کے معاملات میں شریک ہو، اپنے معاملات میں ان کو شریک ہو. اپنے گھر اور وطن کو چھوڑو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑو، اپنے والدین کو چھوڑو، اپنی تجارت چھوڑو، اپنی نوکری چھوڑو، اور چلو اور حرکت پیدا کرو اس پورے نظام میں، اس پورے دین کے کاموں کے اندر. تو یہ بھی اس کی ایک اہمیت ہے کہ یہ حرکت پیدا کرتا ہے پورے دنیا اسلام کے اندر مسلمانوں میں. آئیے اب اس اہمیت کو سمجھنے کے بعد ہم دیکھیں کہ اس کی شرائط اور استطاعت سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کی، جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا. یہ حج اس پر ہی فرض ہے، اسی پر واجب ہے کہ جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے. فتح حنفی کے تحت پہلی شرط حج کی یہ ہے کہ اسے مسلمان ہونا چاہیے آدمی کو. اگر مسلمان نہیں ہے تو وہ حج کے لیے اس کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ جائے وہ. یہ عام بات ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ہر عبادت کے لیے ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ اسے عاقل اور بالغ ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، سن بلوغ کو پہنچ گیا ہو. بچے کے اوپر اس کے لیے حج نہیں ہے، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے یہ بات، اس لیے کہ بچہ بالغ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لوگوں تم بچے کو 10 مرتبہ حج کرا لو، لیکن جب وہ بالغ ہوگا تو اس کو اپنا فرض حج ادا کرنا ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ بچے کے اوپر حج فرض نہیں ہے. اب بچے کو بلا وجہ مشقت میں نہ ڈالیں آپ کہ وہاں آپ ایسے بچے کو لے جائیں جو نہ کچھ شعور رکھتا ہے، نہ سمجھ رکھتا ہے، نہ عقل رکھتا ہے. اس کو آپ مشقت میں ڈالنے والی بات ہے، دھوپ میں، پیاس میں، گرد میں، سفر میں اس کو پریشان نہ کریں آپ. بہت ممکن ہے کہ آپ سے قیامت کے روز پوچھ لیا جائے کہ یہ بچوں کو آپ نے کیوں پریشان کیا تھا، ان کی تو عبادت ہو نہیں رہی تھی. اسی لیے عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے کہ شعور بھی ہو، نہ صرف یہ کہ وہ جوان ہو بلکہ شعور بھی اس کے اندر ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اور اسی لیے مجنون اور پاگل کے اوپر حج فرض نہیں، واجب نہیں، حج ہی نہیں ہے اس کے لیے. اس کے لیے شعور ہونا چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے. چوتھی چیز یہ ہے کہ اسے آزاد ہونا چاہیے. انسان اپنی مرضی سے جا سکے حج کرنے کے لیے، کسی کا پابند نہ ہو. پہلے غلام ہوا کرتے تھے، غلام اپنے آقا کے پابند تھا، غلام کو اگر آقا اجازت نہ دے تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، لہذا حج اس پہ ساقط کہ وہ مجبور ہے. لیکن الحمدللہ اب غلام نہیں ہے، اب تو ہم سبھی آزاد ہیں. پانچویں بات یہ ہے کہ آپ کا راستہ جو ہے وہ پرخطر نہ ہو، خوف نہ ہو. راستے میں اگر خطرہ ہے، ڈکیتی ہے، جنگ ہو رہی ہے، حکومت کا ایسا قانون ہے کہ جس سے آپ پریشان ہوں یا آپ کو پریشان کیا جائے، یہ سارے خوف اور خطر میں آتے ہیں. اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو پھر آپ پہ حج فرض نہیں، کہ یہ خطرے سے خالی ہونا چاہیے. چھٹی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس وقت ہونا چاہیے، اتنا وقت ہو کہ آپ جب اپنے گھر سے چلیں تو اس وقت وہاں پہنچیں، آپ موجود ہوں کہ جب حج کا وقت ہے. یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حج کی تاریخ میں معینہ دن معینہ اوقات میں حج بیت اللہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کی زیارت پہ جانا، تو آج کے پاس اتنا وقت ہونا چاہیے کہ آپ اس وقت پہ وہاں موجود ہوں، پہنچ سکیں وہاں تک اور وہاں وہ وقت گزار سکیں آپ، اور پھر وہاں سے واپس آ سکیں. اگر آج کے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو پھر آپ نے حج کی ایک شرط پوری نہیں کیا. پھر آپ کو صحت مند ہونا چاہیے، ایسے مریض آپ نہ ہوں کہ آپ کے لیے چلنا پھرنا دشوار ہو، آپ کی جان ہلاکت میں پڑ رہی ہو. اللہ تعالیٰ اور اسلام جو ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ جو ہم بتاتا ہے اسلام کی تعلیمات کے تحت، وہ یہ کہ یہ نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کہ کوئی اپنے کو ہلاکت میں ڈالے. چنانچہ آپ کو صحت مند ہونا چاہیے. اور پھر اگر ایسی بیماری میں آپ مبتلا ہیں کہ جس سے دوسرے کو بیماری لگ سکتی ہے، چھوت کی بیماری لگ سکتی ہے، تو پھر تو آپ کو قطر نہیں جانا چاہیے. آپ کو آپ کے اوپر حج فرض نہیں ہے اور نہ آپ حج کی شرط کو پورا کرتے ہیں، اس سے مجمع عام میں بیماری پھیلنے کا اندیشہ کرتے ہیں. اب اس کے بعد وہ بات آتی ہے جسے استطاعت میں اب سمجھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس مال ہو، راستے کا خرچ ہو اور سواری. یہ استطاعت کیا چیز ہے؟ مال کی استطاعت. اس کے بارے میں حنفی مسلک جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ حج کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے رہ جانے والے جن کے آپ ذمہ دار ہیں، والدین ہوں، بیوی بچے ہوں، بھائی بہن ہوں، جن کے اوپر آپ کی ذمہ داری ہے، اتنا مال آپ چھوڑ کے جائیں ان کے پاس کہ جب تک آپ واپس نہ آ جائیں حج کر کے، ان کی معمول کی زندگی میں کوئی فرق نہ پیدا ہو. معمول کی زندگی میں، یہ نہیں آپ کہیں تھوڑا دبا لو، تھوڑا سا بھوکے رہ لو ایک وقت، نہیں. جو معمول کی زندگی، آپ کا جو معیار ہے جس کے مطابق آپ نے بھی بچوں کو کھلا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو پہنا رہے ہیں، آپ نے ان کو مکان دیا ہوا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں آپ، وہ معمول کے مطابق اس وقت تک کے لیے اگر آپ مہیا کر سکتے ہیں کہ جب تک آپ حج سے واپس نہ آ جائیں، اور پھر اس کے بعد جو مال آپ کو بچ جائے وہ ہے استطاعت آپ کی حج کی، اور وہ اتنا مال ہونا چاہیے کہ آپ اس سے سفر کر سکیں، راستے میں خرچ کر سکیں اور واپس بحفاظت آپ آ سکیں. یہ ہے استطاعت، جسے مالی استطاعت کہتے ہیں. اتنی مالی استطاعت آپ کے اندر ہونا چاہیے. اگر اتنی مالی استطاعت نہیں ہے تو آپ پہ حج فرض نہیں. ایک چیز اور اپنے ذہن میں رکھیے، عورتوں کے اوپر دو شرائط اور ہیں. ان میں سے ایک شرط تو یہ ہے کہ عورت کے لیے محرم کا ہونا ضروری. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے، جو فرائض ہیں، فرض عبادات ہیں، وہ مرد اور عورت پر برابر سے فرض ہیں. یہ نہیں ہے کہ مرد پہ زیادہ فرض ہے اور عورت کو اس سے چھوٹ دی گئی ہے، نہیں. عورت اور مرد دونوں پر حج فرض ہے اگر یہ شرائط وہ پوری کرتی ہے عورت کے. البتہ حج پہ جانے کے لیے اس کے ساتھ محرم ہونا چاہیے، اور محرم میں ضروری نہیں ہے کہ صرف شوہر ہو، باپ ہے، بھائی ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، رضائی بھائی ہے، ہر وہ شخص جس سے اس کا نکاح حرام ہے، خواہ وہ رشتے کے ذریعے سے ہو، خواہ وہ خون کے ذریعے سے ہو، خواہ وہ رضاعت کے ذریعے سے ہو، وہ اس کا محرم ہے اور وہ اس کے ساتھ حج پر جا سکتے ہیں. یہ تو جانے والی بات ہے. وہ اختیار رکھتی ہے اس بات کا کہ جب حج فرض ہو جائے، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے مرد کے اوپر حج فرض ہو جائے تو اس کو فوراً حج کرنا چاہیے، اسی طرح سے جب عورت کے اوپر حج فرض ہو جائے تو اسے بھی فوراً حج کرنا چاہیے، اور وہ اختیار رکھتی ہے اس بات کا کہ وہ حج پہ چلی جائے. حج پہ جانے کے لیے اسے نہ اپنے باپ سے اجازت لینی ہے، نہ شوہر سے اجازت لینی ہے، نہ ولی سے اجازت لینی ہے، اس لیے کہ یہ فریضہ ہے جو اسے انجام دینا ہے، اور نہ شوہر منع کر سکتا ہے، نہ باپ منع کر سکتا ہے، نہ ولی منع کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کو محرم میسر آ گیا ہو. اور اب تو علماء نے، یہ شافعی مسلک میں پہلے بھی اجازت تھی اور اب حنفی مسلک میں بھی علماء نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر چند عورتیں مل کر کے حج کے لیے جا رہی ہیں تو کسی مرد محرم کی ضرورت نہیں باقی رہتی. یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھ لیجیے آپ. چنانچہ ایک عورت مختلف عورتوں کے ساتھ حج کرنے جا سکتی ہے بشرطے کہ اسے ان عورتوں پر اعتماد ہو کہ یہ باکردار اور ثقہ عورتیں ہیں، ان کے ساتھ وہ حج پہ جا سکتی ہیں. تو یہ اس کے فرائض میں سے ہے اور اسے جلد از جلد ادا کرنا چاہیے، اور اس میں اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. اور اگر کوئی روکتا ہے تو نہ صرف یہ کہ گناہ کرتا ہے روکنے کا، بلکہ اگر جبرن وہ رک جاتی ہے عورت اس وجہ سے کہ میرا شوہر ہے مجھے طلاق دے دے گا یا مجھے مارے پیٹے گا، یا یہ میرا باپ ہے مجھے مارے پیٹے گا، یہ تو گویا آپ ظلم بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، آپ کو دوہرا عذاب ملے گا اس کا. تو یہ اس کے فرائض میں سے ہے اور اسے جلد از جلد ادا کرنا چاہیے، اور اس پہ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. اور اگر کوئی روکتا ہے تو نہ صرف یہ کہ گناہ کرتا ہے روکنے کا، بلکہ اگر جبرن وہ رک جاتی ہے عورت اس وجہ سے کہ میرا شوہر ہے مجھے طلاق دے دے گا یا مجھے مارے پیٹے گا، یا یہ میرا باپ ہے مجھے مارے پیٹے گا، یہ تو گویا آپ ظلم بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، آپ کو دوہرا عذاب ملے گا اس کا. ایک تو فرض کی ادائیگی سے آپ منع کر رہے ہیں، اور دوسرے جبریہ آپ اس کو روک رہے ہیں کہ وہ چونکہ مجبور ہے، وہ آپ کی نظر کو دیکھتی ہے، آپ کی وہ خصلت کو دیکھتی ہے، اس کی وجہ سے اگر وہ رک جاتی ہے اور حج پر نہیں کر پاتی ہے تو آپ پہ دوہرا گناہ ہے اس کا. یہ اپنے ذہن میں آپ یہ رکھیے کہ فرائض میں کوئی رو رعایت نہیں. دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ عدت میں نہ ہو، ظاہر ہے کہ عدت میں ہونے کی وجہ سے وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتا. تو یہ وہ شرائط ہیں، وہ استطاعت ہے حج کے سلسلے میں جو ہمیں اپنے سامنے رکھی ہیں، اور جو لوگ ان کو پورا کرتے ہیں ان کے اوپر حج فوری طور پر فرض ہو جاتا ہے. اب آئیے ذرا سا ہم گفتگو کریں کہ حج ہے کیا چیز. اس کی تعریف تو ہم نے دیکھ لی، اور اس کی شرائط دیکھ لی، اور استطاعت دیکھ لی، لیکن حج کیا کیسے جائے، اس کی حکمتیں کیا ہیں. پہلی بات یہ دیکھیے کہ جب کفار و مشرکین آتے تھے خانہ کعبہ پر اس کا طواف کرنا چاہتے تھے حج کے زمانے میں، تو اپنا پورا لباس اتار دیا کرتے تھے مکمل طور پر، اور بالکل ننگے ہو جایا کرتے تھے، عورت اور مرد سب، کوئی شرم و حیا تھی ہی نہیں ان کے پاس. اور مزہ اس کی یہ بیان کرتے تھے کہ یہ ہمارے کپڑے تو دنیا کی آلائشوں سے ملوث ہیں، گندے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو ہمیں اس حالت میں ہونی چاہیے کہ جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. اور دوسرا یہ کہ یہاں تو اللہ کے گھر میں ہر شخص برابر ہے، کیا فقیر کیا امیر، مساوات ہونی چاہیے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بے حیائی کو پسند نہیں کرتا. یہ فحش بات ہے ننگا ہون ہونا، کپڑے اتار دینا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا کہ نہیں، یہ اور حکم دیا کہ صفائی کی خاطر دو چادروں میں اپنے کو لپیٹ لو، ہر شخص ہر مرد دو چادر میں اپنے کو لپیٹ لے. اس سے دو فائدہ، ایک تو یہ کہ آپ کے بدن پہ جو کپڑا ہے اس کی جو آلائشیں ہیں اس سے آپ بچ گئے، اور صاف ستھری چادر آپ نے بدن پہ لپیٹ لی. اور دوسری بات یہ کہ اب آپ جس کپڑے میں آ گئے اس کپڑے میں آپ کو دیکھ کر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ امیر ہے یا غریب، یہ حاکم ہے یا محکوم، یہ سلطان ہے یا غلام. چنانچہ جو بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا ایک انسان اور ایک مخلوق کی حیثیت سے پہنچے گا، اور وہاں یہ پہچانا نہیں جا سکے گا کہ معاشرے میں اس کا رتبہ کیا ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ احرام باندھ کر کے آپ آئیں. اب سوال یہ ہے کہ احرام تو ہم باندھیں ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم حرم کے قریب جا کے احرام باندھتے ہیں تو دیکھنے والے تو ہمیں پہلے سے دیکھ لیں گے کہ یہ فلاں جگہ کا حاکم ہے، یہ اتنا شاندار کپڑا پہنے ہوئے ہے، اس کے کپڑے تو بڑے پھٹے پرانے ہیں، یہ تو جس انداز سے چل رہا ہے معلوم ہوتا ہے کسی کا نوکر ہے. یہ اس چیز سے بچنے کے لیے میقات مقرر کر دیا گیا کہ نہیں، حرم کے پاس آ کے کپڑے نہیں بدلو تاکہ لوگ دیکھیں نہیں تم کو، ایک دوسرے کو پہچانے نہیں کہ تمہارا معاشرے میں مقام کیا ہے، بلکہ یہ میقات ہیں، کپڑے یہاں اتارو، یہاں سے دو چادروں میں لپٹو اور اب چلو حرم کی طرف. اور جب حرم میں پہنچو گے تو پھر وہاں ایک دوسرے کو کوئی نہیں پہچانے گا کہ معاشرے میں اس کا کیا رتبہ ہے. چنانچہ مساوات قائم ہوئی مکمل طور پر، بندہ ہو صاحب ہو محتاج ہو غنی، ایک ہوئے تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. اور پھر یہ منظر یہ کہ تم کہیں سے بھی آ رہے ہو، کوئی بھی زبان بول رہے ہو، تمہاری زبان پہ نعرہ بھی ایک ہی ہونا چاہیے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہی پڑھتے ہوئے حرم کی طرف چلو تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ مختلف لوگ ہیں، ہر ایک کا رخ ایک طرف ہے، اسی طرف سب جا رہے ہیں، سب دو چادر میں لپٹے ہوئے ہیں، سب تلبیہ پڑھ رہے ہیں، سب حرم کی طرف جا رہے ہیں، دیکھنے والا یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ایک ہی مخلوق ہیں، ایک ہی اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، ایک ہی ان کا سارا معاملہ ہے، ان کا جو مل جاؤ ماوا ہے، ان کا جو رخ ہے یہ ایک ہی ہے، یہ سب ایک ہیں، یہ بھائی ہیں، ایک ہی امت کے لوگ۔ چنانچہ جب آپ اس حالت میں پہنچتے ہیں حرم میں، تو سب سے پہلے حکم یہ ہے کہ حجر اسود کے سامنے آپ کھڑے ہوں جا کے، اور وہاں دعا مانگیں، وہاں سے طواف شروع کریں آپ۔ کیوں حجر اسود کے سامنے کیوں کھڑا ہوا جائے؟ کیا اہمیت ہے حجر اسود کی؟ کوئی اہمیت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کو پہنچا ہوگا کہ آپ جب آئے حج کے لیے تو آپ کھڑے ہوئے اس پتھر کے سامنے، اور آپ نے کہا کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تیری حیثیت ایک پتھر سے زیادہ کچھ نہیں، لیکن اگر میں نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ پتہ چلا کہ ایک سنت ہے یہ کہ یہاں سے ہمیں اپنا طواف شروع کرنا ہے۔ ایک جگہ مقرر کی گئی کہ ہر شخص جو آئے گا یہاں اللہ کے گھر میں تو یہاں کھڑا ہوگا پہلے، اور یہاں سے پھر وہ اپنا طواف شروع کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہر شخص کی مرضی آ گئی کہ جہاں سے چاہا اس نے طواف شروع کر دیا، نہیں۔ اور رخ ایک ہے، اپنے بائیں جانب آپ حرم کو رکھیے اور پھر طواف کیجیے آپ، تو ایک نظم قائم ہو گیا۔ دیکھا آپ نے، جیسے نماز میں نظم تھا، حج میں بھی نظم آ گیا۔ ایک جگہ سے ہر شخص شروع کرے گا طواف، ایک ہی رخ پہ جائے گا، حرم کعبہ جو ہے اس کے ایک ہی جانب ہوگا، لاکھوں کا مجمع جو ہے اب طواف کر رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی قباحت اس کے اندر پیدا نہیں ہے۔ دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ ایک پانی کا سمندر ہے جو بھنور کی طرح سے بہتا ہے۔ اگر آپ اوپر سے کبھی اس کو دیکھیں، آپ کبھی تصویر دیکھیں اس کی، ایک نظم ہے جو چل رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ادھر سے آ جائیں طواف کرنے کے لیے، یا آپ کسی اور ستون سے طواف کرنا شروع کر دیں کسی اور رکن سے، نہیں، ہر شخص اسی جگہ سے کرے گا۔ گویا آپ کو ایک نظم سکھایا گیا کہ پہلے آپ آئیے یہاں، اپنی تسجیل کرائیے، یہاں آپ حاضری دیئے کہ اے اللہ میں تیرے گھر میں حاضر ہو گیا، اور اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اب جو آپ کو حکم دیا گیا ہے تو آپ ایک نظم کے مطابق وہ کام انجام دے رہے ہیں۔ وہاں سے آپ چلتے ہیں سعی کے لیے، صفا و مروہ کے درمیان۔ یہاں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے حکم کی خاطر، اگر آپ کو پہاڑی پہ چڑھنا پڑے تو چڑھیے، پہاڑی سے اترنا پڑے تو اتریے، پیدل چلنا ہو تو پیدل چلیے، بھاگنا پڑے دوڑنا پڑے تو دوڑیے، اور پھر چڑھنا پڑے تو پھر چڑھیے، اور پھر اترنا پڑے تو پھر اتریے۔ گویا اللہ کی راہ میں آپ مجاہد ہیں، اور بار بار چڑھنا پڑے تو بار بار چڑھیے، اور بار بار اترنا پڑے تو بار بار اتریے، اور بار بار دوڑیے۔ یہی تو صحیح ہے، اسی لیے تو لفظ صحیح کہا جاتا ہے، اس کو چلنا نہیں کہا جاتا وہاں پر۔ گویا آپ اللہ کے مجاہد ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے فرمان کے تابع ہیں، اور ہر وہ کام کرنے کو اور ہر وقت تیار ہیں کہ جس کا آپ کو حکم دیا جائے۔ وہاں سے آپ چلتے ہیں عرفات پہنچتے ہیں۔ وقوف عرفات جو ہے یہ حنفی فقہ کے تحت فرض ہے، حج کا پہلا رکن ہے۔ دو ہی رکن ہیں حج کے، حج کے دو ہی فرائض ہیں، ان دو میں سے ایک فرض بھی اگر چھوٹ جائے یا ایک رکن بھی چھوٹ جائے تو آپ کا حج نہیں ہوا۔ کتنا ہی آپ دے دیں، قربانی دے دیں، دم دے دیں، حج ہی نہیں ہوا آپ کا۔ ایک تو وقوف عرفات، اگر عرفات میں آپ دمی ذی الحج کو کھڑے نہیں ہوئے جا کے، وہ مغرب آپ کو وہاں نہیں ملی تو پھر آپ کا حج نہیں ہوا، یا پھر رات کو آپ آ جائیں دوسرے دن صبح سے پہلے۔ تو پہلا رکن ہے جو آپ انجام دیتے ہیں جب آپ عرفات پہنچتے ہیں۔ عرفات کا منظر دیکھیے کیا ہے، خیمے لگے ہوئے یہاں سے وہاں تک، حد نگاہ تک خیمے ہی خیمے ہیں، گویا اللہ کا لشکر ہے جو یہاں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، اللہ کے مجاہدین ہیں جو اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ کی راہ میں باہر نکلے ہیں، اور ان کی صورتحال کیسی ہے؟ ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، ان کے اوپر گرد و غبار جمع ہوا ہے، دو چادروں میں وہ لپٹے ہوئے ہیں، سخت گرمی کا عالم ہے، لیکن اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہیں، اس کی تربیت کے لیے نکلے ہیں کہ تم گھر بار کو چھوڑو، تہذیب کو چھوڑو، دکان کو چھوڑو، نوکری کو چھوڑو، تجارت کو چھوڑو، بیوی بچوں کو چھوڑو، اپنے معاشرے کو چھوڑو، اللہ کی خاطر اگر تم کو جنگل بیابان میں بھی وقت گزارنا پڑے تو اس کے لیے تم تیاری کرو۔ یہ وہ سبق ہے جو ہمیں وہاں سے ملتا ہے. پھر حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ انظرو عبادی, میرے بندوں کو دیکھو, شوسن و غبرن جاؤنی شوسن, یہ بال بکھرائے ہوئے درد غبار میں اٹے ہوئے یہ میرے سامنے بال بکھرائے ہوئے آئے ہیں, اور آج جو یہ مانگیں گے میں انہیں دوں گا. تو گویا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے یہ بات کہ اللہ کی راہ میں آپ کے بال بکھرے ہوئے ہوں, آپ کے بدن پہ آپ کے کپڑوں پہ گرد و غبار اٹا ہوا ہو. تو یہی تو اصل میں آدمی سمجھتا ہے کہ اس نے میرے لیے کتنی محنت کی ہے, اس شخص نے, کہ دیکھیں کہ اس کی حالت کیا ہو رہی ہے. دل کے اندر آپ کے فوراً ایک وقار اس شخص کے بارے میں, محبت اس شخص کے بارے میں پیدا ہو جاتی ہے جس کے بارے میں آپ کو محسوس ہو کہ یہ کام اس نے آپ کے لیے اس طرح سے کیا. پھر دوسرا جو اس کا اثر ہمارے اوپر پڑتا ہے وہ یہ کہ ہمیں قیامت کا منظر دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو قیامت میں کیا ہوگا, اسی جگہ پہ تم کھڑے کیے جاؤ گے, ہر شخص ایک دوسرے سے بیگانہ ہوگا, نہ آپ بیوی کو یاد کر رہے ہیں, نہ بچوں کو یاد کر رہے ہیں, نہ والدین کو یاد کر رہے ہیں, نہ تجارت یاد ہے آپ کو, نہ گھر یاد ہے, نہ وطن یاد ہے, آپ اللہ سے گڑ گڑا رہے ہیں, کھڑے ہوئے مانگ رہے ہیں, سر کے اوپر سورج ہے آپ کے, پسینہ آپ کے بہ رہا ہے, میدان ہے, گرد و غبار اڑ رہا ہے, ہر شخص پہ نفسا نفسی کا عالم ہے. تو گویا آپ کو قیامت کا ایک چھوٹا سا منظر دکھایا جا رہا ہے کہ تمہیں اس مرحلے سے گزرنا ہے, تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی. یہ ایک وہ سبق ہے جو ہمیں وہاں سے ملتا ہے. پھر ہم وہاں سے چلتے ہیں, ہم کنکریاں مارتے ہیں. یہ کنکریاں کیوں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ماریں؟ یہ کوئی کھیل تماشا ہے کیا بچوں کا؟ کیا مقصد ہے آخر؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جب آپ نکلے ہیں بحیثیت مجاہد کے, تو اب اگر اللہ کے دشمنوں سے آپ کو لڑنا پڑے, آپ کے پاس اسلحہ نہ ہو, ساز و سامان نہ ہو, تیاری نہ ہو, تو کم سے کم آپ اپنے پیر کے نیچے پڑے ہوئے چند کنکر اٹھا کر کے تو اپنے اللہ کے دشمن کے منہ پہ مار سکتے ہیں آپ یا نہیں؟ اس کے لیے آپ تیار ہیں یا نہیں؟ اصل کام آپ کا جذبہ ہے, نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, آپ نے دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ کنکریاں ہی تھیں جن سے مار مار کر کے اس طرح سے بھوس بھر دیا کہ جیسے کچلا ہوا چارہ بن گیا. یہ کنکریاں جو ہیں یہ میزائل اور بم کی طرح سے آپ کے دشمن پہ لگ سکتی ہیں اگر آپ کے اندر یہ جذبہ ہو کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں. اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہم اللہ کا حکم ہے, ہمیں لڑنا ہے اور ہم لڑ رہے ہیں, جو کچھ بھی میسر ہے اسی سے لڑ رہے ہیں ہم. اس کی مثال آج دیکھیے, 20ویں صدی میں افغان مجاہدین نے ہمارے سامنے رکھ دی. 2 سال تک انہیں کوئی اسلحے کی مدد کسی سے نہیں ملی ہے, وہ صرف پہاڑوں کے کھو میں چھپے ہوئے اور پہاڑ کے پتھر ٹینک پہ مارا کرتے تھے. جو ان کے ہاتھ میں چاقو تھا, جو ان کے ہاتھ میں چھری تھی, جو ان کے ہاتھ میں اپنی دیسی ساختی بندوق تھی, اس سے لڑ رہے تھے. پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اپنے بندوں کی جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ میری راہ میں لڑ رہا ہے, استقامت ہے اس کے اوپر, جذبہ ہے, تو پھر مدد کرتا ہے. تو یہ کنکری مارنا جو ہے اس بات کی ہمیں تیاری ہے ہماری کہ ہم اللہ کی راہ میں اگر ہمیں کچھ بھی نہیں میسر آتا تو اپنے پیر کے نیچے سے ہم کنکر بھی اٹھا کر کے مار سکتے ہیں دشمن کے اوپر, مارنا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے. پھر ہم قربانی کرنے جاتے ہیں. یہ قربانی کیا چیز؟ یہ قربانی مسکینوں کے لیے ہے, فقیروں کے لیے ہے کہ آپ جو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, تو کتنے بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں بھوک ستا رہی ہے, جنہیں بھی کھانے کی ضرورت ہے, تو اللہ کی بارگاہ میں آپ صدقہ کرتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں آپ نظر و نیاز پیش کرتے ہیں. ان صلاتی و نسکی و محیایا للہ رب العالمین, ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, میری نمازیں, میری قربانیاں, میری زندگی اور میری موت سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, یہ اس کا اظہار ہے. کفار مشرکین کیا کرتے تھے کہ جب جانور ذبح کرتے تھے تو گوشت تو خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس ڈال دیتے تھے اور خون چپڑ دیتے تھے دیوار میں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقویٰ منکم, اللہ تعالیٰ کو یہ خون اور یہ گوشت نہیں پہنچتا لیکن تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اللہ کی خاطر, اللہ کی خاطر اپنے فرائض کو انجام دیتے ہو یا نہیں. مخلوق جو ساری مخلوق خدا تمہارے ارد گرد ہے, بھوکی ہے, اسے کھانے کی ضرورت ہے, تم اس کے لیے قربانیاں مہیا کر سکتے ہو یا نہیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کا ہم اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تیری خاطر ہر چیز ہم قربان کرنے کو تیار ہیں. उसके बाद हम जब सर मुंडाते हैं या बाल कटाते हैं तो ये क्या है, क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि अब हम मैदान जिहाद से वापस तहजीब की तरफ जा रहे हैं, शहर की तरफ जा रहे हैं, माशरे की तरफ जा रहे हैं, तो हमें साफ सुथरा हो जाना चाहिए, गर्द गुबार से सफाई हो जानी चाहिए हमारी। और दूसरा जो मसरफ और अहम मसरफ जो उसका बताया गया मकसद, वो ये कि उस जमाने में जब कोई गुलाम खरीदा जाता था तो उसको सबके सामने बिठा करके उसका सर मूंद दिया जाता था, साफ कर दिया जाता था, ताकि देखने वाला ये देख ले कि ये शख्स किसी का गुलाम है और अब इससे कोई दूसरा काम नहीं ले सकता, ये सिर्फ उसी शख्स के साथ फरमा बरदार और ताबे है जिसका ये गुलाम है। तो गोया माशरे में ऐलान हो जाता था कि ये शख्स किसका गुलाम है। हम जब सर मुंडाते हैं तो गोया हम ये ऐलान करते हैं कि लोगों आओ देख लो कि हमने अपने को अल्लाह की गुलामी और बंदगी में दे दिया, हम उसके गुलाम हैं, हम उसके ताबे और फरमा बरदार हैं, उसका जो हुक्म है हम वो मानेंगे और उसके हुक्म के खिलाफ कोई बात हमारे सामने आएगी तो हम उसे मानने को तैयार नहीं। ये इस बात का ऐलान है जब हम अपना बाल कटाते हैं। ये वो हज के मनासिक हैं कि जिनकी ये अहमियत है जो हमें अपने जहन में रखनी चाहिए कि जब हम हज करने जाएं तो ये सारी बातें हमारे जहन में इसी अंदाज से हों। अब आइए हम मुख्तसरन वो इसके असरात देख लें मुआशरे पर क्या है। ये हज के जो मनासिक हमको अल्लाह ताला ने बताए, जो फराइज बताए, जो अहमियत बताई, तो अब इसके असरात क्या पड़ते हैं हमारे मुआशरे पर। आप जानते हैं, मैंने पहले ही बताया आपको कि अल्लाह ताला ने जो इबादात मुकर्रर की हैं वो इससे मकसद मशक्क़त लेना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि हम अल्लाह की इताअत करते हैं या नहीं, और दूसरे हमारे अपने फवायद हैं उसके अंदर। हज में देखिए सबसे पहली चीज़ ये एक हदीस में आपके सामने रखता हूँ, पहले हम आइए उखरवी फवायद को देख लें फिर हम दुनियावी फवायद को देख लें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके रावी हैं कि मन हज्जा लिल्लाह फलम यरफुस वलम यफसुक रजा कयौमिन वलदतहु उम्मुहु, मुत्तफ़क अलैह हदीस, बुखारी में भी है मुस्लिम में भी है, कि जिसने अल्लाह की खातिर हज किया और न तो फुस्क फजूर में पड़ा, न बेहयाई में पड़ा, न उसने गुनाह के काम किए, तो वह वापस आया उस दिन के मानिंद कि जिस दिन उसकी माँ ने उसे पैदा किया था। इसके माने क्या हुए कि हमारे गुनाह जो है वो धो दिए गए सारे, हमारी स्लेट जो है वो अब साफ और शफाफ। ये कितना बड़ा फायदा है जो उखरवी फायदा हमें हासिल होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस हमें मिलती है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद इसके रावी हैं कि लोगों उमरा और हज किया करो, ये तुम्हारे गुनाह और फक्र को इस तरह साफ कर देते हैं जैसे भट्टी लोहे और सोने के झाग को साफ कर देती है। अब आप जरा गौर कीजिए, भट्टी में क्या होता है, जब आप सोना पिघलाते हैं लोहा पिघलाते हैं तो उनकी जो मैल होती है, जो आलाइशें होती हैं, वो झाग की शक्ल में ऊपर आ जाती और फिर उसको सुनार या लोहार जो है उसे साफ करके मजबूत बना देता है ठंडा करके उसको। तो ये हज जो है ये भी इंसान के गुनाहों को इस तरह से साफ कर देती है और इंसान जो है बिल्कुल पुख्ता उस इंसान की मानिंद सामने खड़ा हो जाता है कि जैसे अब ये बिल्कुल साफ है, इंतहाई मजबूत है और गुनाह और आलाइश जो है इसके साफ हो चुके हैं। ये तो हमें फवायद मिलते हैं उखरवी। अब इससे देखिए कि नई जिंदगी हमें अता हुई, जब हम उस दिन के मानिंद हैं कि जिस दिन माँ ने पैदा किया, तो गोया हमें एक नई जिंदगी दी गई, हर चीज हमारे लिए अब सामने बिल्कुल खुली हुई है। पिछला हमारा जो भी आमाल है अल्लाह ताला ने अगर उसको माफ कर दिया है, हज हमारा कबूल अगर हो गया है, तो अब हमें एक नई जिंदगी अता की गई है कि अब तुम दुनिया में आओ और नए सिरे से अपनी जिंदगी को शुरू करो और अपना नामा आमाल नए सिरे से लिखो। ये हमें एक बड़ा फायदा है दुनिया में हासिल होता है। और फिर देखिए एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि इंसान, जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जो याद दहानी कराती इंसान को, और जब याद दहानी होती किसी चीज से तो इंसान के अमल में तब्दीली पैदा होती है। उसमें कोई चीज आपके सामने टंगी हुई हो दीवार के ऊपर और आपको याद आए कि ये चीज मुझे किसी ने दी थी और इसके पीछे ये वाकया है, تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے جسم پر، آپ کے ذہن پر، آپ کے قلب پر ایک تاثر پیدا ہوتا ہے اس کا. اور اگر آپ کا تعلق اس سے گہرا تھا، جتنا گہرا تعلق ہوگا اتنا ہی عکس اور اس کی جھلک آپ کے عمل میں آئے گی. تو یہ جو حج ہے، مختلف مقامات کا، بیت اللہ کا، عرفات کا، منا کا، مزدلفہ کا، ذرا غور کیجیے کیا ہے یہ. یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے تعمیر کیا تھا. یہ وہی جگہ ہے جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں دو رکعت سنت نفل طواف کے بعد، جہاں حضرت ابراہیم نے کیا تھا. یہ حجر اسود وہی جگہ ہے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا تھا اور اپنا طواف شروع کیا تھا. یہ عرفات وہی جگہ ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا تھا. یہاں پیغمبر گزرے ہیں، یہاں سے صحابہ کرام گزرے. ایک ایک چیز کے اوپر جب آپ کی نظر پڑتی ہے، ایک ایک تاریخ کا واقعہ آپ کے سامنے جب گزرتا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے سے، تو آپ کے دل میں جلا پیدا ہوتی ہے، آپ کے دل میں ایک لگن پیدا ہوتی ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مقام عطا کیا ہے کہ ہم ان انبیاء کرام اور ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں، ہم ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے پیروں سے ہم اس کے اوپر چل رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے چھو رہے ہیں. ہمارا یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ عنایت کیا، تو ہمارے ایمان میں ایک جلا پیدا ہوتی ہے. اور ہر جگہ کوئی نہ کوئی تاریخ، کوئی نہ کوئی واقعہ ہمیں کھینچتا ہے یہاں پر، ہم غور کرتے ہیں بیٹھ کر کے. کسی شاعر نے کہا ایک شعر فارسی میں، ذی فرق تاب قدم ہر کجا کی می نگرم، کرشم دامن دل می کشت کے جا ہی جا. تیری مانگ سے لے کر کے تیرے پیر تک ہر جگہ جہاں جہاں میری نظر جاتی ہے، کرشمہ مجھے یہ کھینچے لیتا ہے کہ یہی جگہ ہے، اور ہمارا ذہن جو ہے اس طرف متوجہ ہوتا ہے. تو یہ حج کے جو مناسک ہم ادا کرتے ہیں حرم کعبہ سے لے کر کے اور جب تک ہم واپس نہیں آ جاتے، جگہ جگہ پہ جو تاریخی واقعات ہوئے ہیں، جو اہمیتیں ہیں ان کی، انبیاء کرام گزرے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے یہاں پر، صحابہ کرام گزرے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے یہاں پر، کیا کیا واقعات ہیں، وہ ہر چیز آپ کو کھینچ رہی ہے اور آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط کر رہی ہے، آپ کے ایمان میں جلا پیدا ہو رہی. چوتھی چیز آپ یہ دیکھیے کہ حج کا جو نظام ہے اس میں 150 صدی تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر کے بڑے بڑے علماء کرام یہاں آتے تھے، ایک دوسرے سے اپنے علوم کا تبادلہ کرتے تھے، مسئلے مسائل کے اوپر گفتگو کرتے تھے، سیکھتے تھے اور جاتے تھے اور اپنے گاؤں میں اور اپنے شہروں میں لوگوں کو بتاتے تھے کہ اصل مسئلہ یہ ہے، اصل حق اس کا یہ ہے. گویا یہ ایک علمی میدان تھا کہ جہاں بڑے بڑے علماء جمع ہوتے تھے اور مسئلے مسائل حل ہوتے تھے. یہ اس کا اتنا بڑا فائدہ تھا کہ سال میں ایک دفعہ لوگ جمع ہو جاتے. یہ ایک عالمگیر اجتماع بھی ہے مسلمانوں کا کہ تم سب ایک ہی امت سے تعلق رکھتے ہو، دنیا میں کہیں بھی ہو ایک دفعہ گھر سے باہر نکلو، آؤ اور جمع ہو اور یہاں ایک دوسرے کے دکھ درد کو معلوم کرو، ایک دوسرے کے حالات میں شریک ہو. آپ دیکھتے ہیں اور بھی اجتماع ہوتے ہیں دنیا میں، لیکن وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں ہر شخص اپنی تہذیب کے گن گاتا ہے، اپنے ملک کے گن گاتا ہے، اپنے کو اچھا کہتا ہے، دوسرے کو برا کہتا ہے. لیکن یہ عالمگیر اجتماع جو ہے مسلمانوں کو یہ بتاتا ہے تم سب ایک ہو اور سب مل کر کے اللہ کی بڑائی کو بیان کرو اور باقی کوئی چیز بڑائی بیان کرنے کے قابل نہیں. گویا یہاں آتا ہے انسان تو متحد ہونے کے لیے آتا ہے، ایک نقطے پر جمع ہونے کے لیے آتا ہے. لیکن انسان کے اپنے بنائے ہوئے جب مجالس میں وہ جاتا ہے، کہیں بھی جائے، یونائٹڈ نیشن میں جائے، کہیں بھی چلا جائے، تو وہاں لڑنے جھگڑنے کے لیے جاتا ہے اور اپنے کو برتر بتانے کے لیے جاتا ہے. لیکن یہاں ہمیں یہ سبق دیا جاتا ہے کہ نہیں، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کو بھول جاؤ، تم سب مسلمان ہو، تم سب ایک امت سے تعلق رکھتے ہو. پھر یہ دیکھیے کہ یہ ہمارے لیے سیاسی تربیت گاہ ہی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ حج میں سیاست نہیں ہوتی، حج میں تو سیاست ہونی ہی چاہیے. آپ غور کیجیے، سیاست کسے کہتے ہیں؟ سیاست کہتے ہیں انسان یا قوم اپنی زندگی گزارنے کے چند قوانین بنائے، اس کے تحت زندگی گزارے، اسی کو سیاست کہتے ہیں. کیسے قوانین بنائے جائیں، کیسے نظام بنایا جائے، کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے ہمارے لیے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا سن 10 ہجری میں، ایک ہی حج کیا آپ نے، سن 10 ہجری میں حج کیا، تو آپ نے جو خطبے دیے عرفات میں، منا میں اور مکے میں، ان خطبوں میں آپ نے کیا باتیں کی؟ ان خطبوں میں آپ نے ایسی باتیں نہیں کی کہ جو انسان کے صرف انسان کے ذاتی زندگی سے تعلق ہو گئے گھر میں بیٹھ کر لے، نہیں. آپ نے جو احکامات دیے وہ معاشرے کے احکامات تھے، وہ قوانین تھے جو آپ نے نافذ کیے. آپ نے کہا کہ لوگوں آج سے عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، لوگوں آج سے گورے کو کالے کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں. یہ دیکھیے، یہ اس انسان کا منشور بتایا جا رہا ہے، انسانی حقوق بتائے جا رہے ہیں، اسلامی معاشرہ کس طرح چلے گا یہ بتایا جا رہا ہے. اور کہا لوگوں دیکھو، تمہاری جانیں، تمہاری مال، تمہاری عزت اور آبرو ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں، سود آج سے میرے قدموں تلے، اور سب سے پہلے میں نے حضرت عباس کا سود جو ہے وہ معاف کیا. یہ سارے قوانین ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں. آگے لوگوں دیکھو، میرے بعد تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے نہ لگ جانا، یعنی تم بھائی ہو، ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہو، اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دو. پھر کہا گیا کہ لوگوں، تمہارے حقوق تمہاری عورتوں پر ہیں، اور تمہاری عورتوں کے حقوق تمہارے اوپر ہیں، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں. لکم علی نسائکم حقن ولنسائکم علیکم حقن وَلَيْسَ دُونَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ شَيْءٍ. تمہارے لیے تمہاری عورتوں پر حقوق ہیں، تمہاری عورتوں کے تمہارے اوپر حقوق ہیں، اور اس کے علاوہ ان سے اور کچھ نہیں تمہارے لیے. یہ ہمیں قانون بتایا جا رہا ہے، عورت کا مرتبہ بلند کیا جا رہا ہے، کالے گورے کو ایک رتبہ دیا جا رہا ہے، عربی اجمی کو ایک رتبہ دیا جا رہا ہے، مرد عورت کو ایک رتبہ دیا جا رہا ہے، سود کا نظام ختم کیا جا رہا ہے. یہ سیاست کی باتیں ہیں ساری، کوئی اور بات تو نہیں ہے، یہ گھر کی تو بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی یہ ذاتی معاملات ہیں. پھر کہا گیا کہ جس کے بستر پہ بچہ پیدا ہو، بچہ اس کا ہے، اور زانی کے لیے پتھر. یہ قانون بتایا جا رہا ہے ہمیں، یہ زنا کا قانون ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے. یہ وہ خطبے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں. ذرا غور کیجیے، حج کے میدان میں، عرفات میں، منا میں، مکے میں، پتہ چلا کہ یہ حج جو ہے یہ اسلامی نظام کا ایک لازمی جز ہے، اور اس طرح کا جز ہے کہ یہاں اسلامی مسائل، مسلمانوں کے مسائل زیر بحث آنے چاہیے، اور اس پہ ایک اتحاد ہونا چاہیے، اور مشترکہ لائحہ عمل بنایا جانا چاہیے، اور اس کے مطابق زندگی میں ہم کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے. پھر ایک فائدہ اس کا اور ہے، اس کے بعد میں اپنی بات آپ کے سامنے ختم کرتا ہوں. بات فائدے تو بہت سے ہیں، کہ یہ آپ کو اس کی بھی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی معاش کی بھی جستجہد کریں اور تلاش کریں، جستجو کریں. آپ جب لوگ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زیادہ راہ لے کے چلا کرو، سب سے اچھا تو زیادہ راہ یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ ہو. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ. اور تمہارے اوپر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب سے فضل تلاش کرو. یعنی تجارت کرتے ہوئے آؤ، تجارت کرتے ہوئے جاؤ، تو گویا آپ کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے، اس کی بھی اجازت دی جا رہی ہے کہ حج کے دوران آپ اپنا مال لائیے، لوگوں میں فروخت کیجیے، لوگوں سے مال خریدیے، لے جائیے اپنے پاس، اپنے یہاں لے جائیے، آپ مال کمائیے، رزق کمائیے. اور ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ اسی انداز میں یہ بات ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین بیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے شعار کو حلال مت کر لو اپنے لیے، شہر حرام جو ہے ان کو حلال مت کرو، یہ قربانی کے جانوروں کہ یہ اللہ کے لیے ہیں، ان کے لیے اسی طریقے سے ان کے ساتھ انجام دو جس کا حکم دیا گیا تمہیں. اور دیکھو، جو لوگ بیت الحرام کے زائرین ہیں ان کی لوٹ مار مت کرو، ان کے لیے پرامن راستہ بناؤ، چاروں طرف امن قائم کرو. یبتغون فضلا من ربہم، یہ اپنے رب سے فضل چاہنے آئے ہیں لوگ یہاں پر، یہاں رزق کی تلاش میں آئے ہیں، ورضوانہ اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں. تو گویا ہمیں حج یہ بھی سبق دیتا ہے کہ تمہارے لیے انتہائی اہم منڈی ہے، تم اگر اس کا استعمال کرنا چاہو تو اپنا مال یہاں لاؤ، یہاں سے مال لے جاؤ اور تجارت کرو، اس میں بھی تمہارے لیے فلاح ہے. یہ بھی ایک اثر ہمارے اندر آتا ہے. بدقسمتی سے اس منڈی کو ہمارے غیر مسلم استعمال کر رہے ہیں، اور کروڑوں اور اربوں ڈالر کا سامان تائیوان اور جرمنی اور کوریا اور جاپان کہاں سے آتا ہے، بکتا چلا جاتا ہے، اور مسلمان ویسے ہی فقیر کے فقیر ہیں، نہ وہ اپنا سامان لاتے ہیں اور نہ ہی وہ اس کی طرف کوئی توجہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، یہ موقع ہے ہمارے سامنے. ایک بات آخر میں ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آخر لوگ اتنا حج کرتے ہیں پھر بھی ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا، حج کا جو سبق ہے وہ کیوں نہیں ملتا. علامہ اقبال نے بڑی اچھی بات ہمارے سامنے رکھی ہے، ذرا غور کیجیے. کہ سرو کا درخت ہے دریا کے کنارے جب کھڑا رہتا ہے، کنارے ہے اگرچہ لیکن سرسبز ہے، سارا سال رہتا ہے، اس کا سایہ دریا میں پڑتا رہتا ہے، 24 گھنٹے پانی کے اندر ہے لیکن وہ سرسبز نہیں ہوتا. تو وہ شعر ہے کہ نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل، وہ تربیت سے نہیں سنورتے، ہوا نہ سرسبز رہ کے پانی میں عکس سروے کنارے جھکا. جن لوگوں کی طبیعت ہی قابل نہیں ہے، جن کی سرشتی ٹھیک نہیں ہے، جو حج کے مزاج کو نہیں پہچانتے، جو حج کے مفہوم سے واقف نہیں ہے، جو حج اس غرض سے کرنے نہیں آتے کہ جو اس کے تقاضے ہیں اور مقاصد ہیں، تو آپ ان کی زندگی میں کیا تبدیلی دیکھیں گے؟ ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی آپ نہیں پائیں گے اگرچہ وہ بار بار حج کریں. تو جب ہم حج کرنے جائیں تو ہم کو اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ ہم کس لیے جا رہے ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں، اپنے کردار کی اصلاح کرنا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنا، اور دنیا میں پھر ایک ایسے مسلمان کی حیثیت سے واپس آنا کہ جو بالکل پاک و صاف ہو چکا ہو، اور اللہ کی بندگی اختیار کرنے کا جذبہ لے کر کے آنا. جب یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہوں گی تو پھر حج کے اثرات بھی ہوں گے. آئیے ہم اور آپ مل کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری لوگوں کو واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
فَيُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا.
یہ خدا کے حکم ہیں جو خدا نے تم پر نازل کیے ہیں، اور جو خدا سے ڈرے گا وہ اس سے اس کے گناہ دور کر دے گا اور اسے اجر عظیم بخشے گا.
اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى.
متعلقہ عورتوں کو ایام عدت میں اپنے مقدور کے مطابق وہیں رکھو جہاں خود رہتے ہو، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دو، اور اگر حمل سے ہوں تو بچہ جننے تک ان کا خرچ دیتے رہو، پھر اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دو، اور بچے کے بارے میں پسندیدہ طریق سے موافقت رکھو، اور اگر باہم ضد اور نا اتفاقی کرو گے تو بچے کو اس کے باپ کے کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی.
لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا.
صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس کے رزق میں تنگی ہو وہ جتنا خدا نے اس کو دیا ہے اس